الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون اللہ سبحانہ و تعالی بہت عظیم ہے, بڑے عظیم ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے, حکیم امیر احمد صاحب ٹیکسیلا سے. وہ بڑی عجیب دعا مانگا کرتے تھے, اور وہ جو دعا مانگتے تھے میں نے خود حضرت کو سنا وہ دعا مانگتے ہوئے. تو وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ, آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر, آپ کا نام جتنا بڑا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر فضل و کرم فرما دیجیے. یہ دعا ہے, بڑا عظیم نام ہے. ان کا نام بہت عظیم ہے, ان کی ذات بھی بہت عظیم ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ فرماتے ہیں میری جیسی کون سی چیز ہے بتاؤ؟ لیس کمثلہ شیء, ولم یکن لہ کفواً احد, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. وللہ المثل الاعلی, اللہ کی مثال سب سے اعلی. کون ہے ان کے جیسا؟ ان سے توڑوں کس سے جوڑوں؟ ان سے توڑوں کس سے جوڑوں؟ کوئی بھی نہیں ہے, کہاں جائیں گے. لہذا اللہ بڑے عظیم ہیں. 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا. کانا مقدار و 50,000 سنہ, اس دن اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کھلائے پلائے اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے. کون ہے 50,000 سال تک زندہ رکھنے والا؟ ہم تو ایک دن بھوکے نہیں رہتے. اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9, 309 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلایا, ان کو کروٹیں دلائی تاکہ ان کی پیٹھ میں ان کے جسم میں زخم نہ ہو جائے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, کیا اللہ کی شان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کروٹیں دلاتے رہے. یہ بھی قرآن میں مذکور ہے, تاکہ ان کے جسم میں زخم نہ ہو جائیں ایک ہی پہلو پر لیٹنے سے. اللہ ہمیں بھی رات کو جب ہم سوتے ہیں تو سو جاتے ہیں, ہمیں بھی اللہ کروٹیں دلاتے رہتے ہیں. کون ہے جو یہ کروٹیں دلاتا ہے؟ ہمیں تو ہوش نہیں ہوتا. اگر ہم ایک ہی پہلو پر لیٹے رہ جائیں, کبھی کبھی اللہ دکھاتے بھی ہیں کہ گردن میں گردن مڑی نہیں رہی, ایک پہلو پہ لیٹے لیٹے یہ حال. یہ بہت سبق کی بات ہے. وہ اللہ ہیں جو کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں, دیکھا سبق حاصل کرو. ہم ہیں جو تمہیں روزانہ رات کو کبھی کبھی سبق کے لیے ایسا بھی ہو جاتا ہے, ورنہ روزانہ رات کو ہم تمہیں کروٹیں دلاتے ہیں کہ ایک پہلو پر لیٹے لیٹے کہیں جسم نہ اکڑ جائے, کچھ رگ دب نہ جائے, آرام سے ہم صبح تازہ دم ہو کے اٹھتے ہیں, پھر کاموں میں لگ جاتے ہیں, اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. اللہ بڑے عظیم ہیں. 309 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو سلایا, اور کس نے زندہ رکھا؟ اللہ نے زندہ رکھا, ورنہ 309 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے کیسے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اللہ بڑے عظیم ہیں, اللہ کی ماننے میں ہماری بہتری ہے, بھلائی ہے, بہبود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ظاہری نافرمانی سے بھی بچو, وباطنا اور باطنی نافرمانی سے بھی بچو. اس بارے میں کچھ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا, کہ میں نے عرض یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظاہر کے گناہوں سے بچنا یہ وائرنگ ہے, وائرنگ. ظاہر کے گناہ سے بچ گیا آدمی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ, بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, میری پوری کی پوری امت قابل معافی ہے, قابل مغفرت ہے, سوائے ان لوگوں کے جو مجاہر ہیں. مجاہر, مجاہر کہتے ہیں جس کا گناہ صاف نظر آ رہا ہو, مجاہر اس کو کہتے ہیں جس کا گناہ دیکھنے سے نظر آ رہا ہے, ارے اس نے یہ گناہ کر رکھا ہے. دیکھنے سے جو گناہ نظر آ جائیں وہ مجاہر. حضور نے ضابطہ بیان فرمایا, ضابطہ کہ پوری امت قابل معافی ہے. مجاہر, اس مجاہرین میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں, جن عورتوں کا گناہ صاف نظر آ رہا ہو, بال کٹے ہوئے, بھویں جو ہیں وہ آئی بروز وہ بنوانے کا فیشن ہے, وہ غائب ہیں, اس کو پتلا پتلا کرا لیا, بال مختصر کر لیے, پردہ غائب, یہ بالکل, یہ تو صاف نظر آ رہے ہیں نا گناہ, یہ صاف نظر آنے والے گناہ. شلوار وہ آج کل ایسی چل رہی ہے کہ وہ یہاں نصف ساق تک لباس کا رکھنا یہ سنت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, لیکن ہے مردوں کے لیے, وہ اب عورتوں نے اختیار کر لیا. یہ سنت ان کے حق میں تھوڑی ہے, ان کے حق میں تو گناہ ہے, وہ انہوں نے اختیار کر لیا. ایسے ایسے لباس آ رہے ہیں کہ آدھی پنڈلی تک ان کی کھلی ہوئی ہوتی ہے. یہ گناہ ہے جو ظاہر کے ہیں, پردہ نہیں ہے, بال مختصر کر لیے, آئی بروز ان کو نوچ لی, وغیرہ وغیرہ, لباس ٹخنوں سے اوپر, لباس بھی انتہائی ناشائستہ, تہذیب کے خلاف. تو یہ وہ ظاہری گناہ ہے جو دیکھنے سے نظر آ جائے. یہ عورتیں بھی مجاہرات ہیں. مرد کا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طول شاربہ فلیس منا, جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من طول شاربہ لم ینل شفاعتی ولم یرید علی حوضی, جس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. قیامت کے دن جو میں شفاعت کروں گا, بڑی مونچھوں والوں کے حق میں وہ شفاعت نہیں قبول کی جائے گی. محرومی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظاہر ہے, ظاہر غلط بنایا تو اس کا یہ نقصان ہوا. جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے, العیاذ باللہ. اب تو مقابلے ہوتے ہیں, بڑی بڑی مونچھوں کے مقابلے ہوتے ہیں بعض علاقوں میں, کہ جو جس کی بڑی مونچھیں ہوں, طویل مونچھیں ہوں, اس کو پہلا انعام ملتا ہے. تو یہ تمام باتیں اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پوری امت قابل معافی ہے. دیکھیں, عورتوں نے اپنا حلیہ درست کر لیا, شریعت کے مطابق کر لیا, مردوں نے اپنا ظاہر درست کر لیا, عورتوں نے اپنا ظاہر درست کر لیا, یہ قابل معافی ہو گئے. یعنی اس قابل ہو گئے کہ گناہ ہوتے ہوئے بھی ان کو اللہ معاف فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے, اس قابل ہو گئے. یہ کیا کم انعام ہے؟ اور دیکھیں, میں ایک بات بہت کام کی عرض کرتا ہوں میرے دوستو, ہمارے پاس صرف ظاہر ہے جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے. بس نہ ہماری نماز ایسی ہے, نہ ہماری تلاوت ایسی ہے کہ ہم اللہ فرمائے کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو, ہم کہیں یہ نماز لائے ہیں, کہیں نہ کہیں فی نکالی جائے گی. یاد ہے اس وقت تم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ پھر ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں ہماری نماز کیسی ہے, روزہ ہمارا کیسا ہے, تسبیحات ہماری کیسی ہوتی ہیں. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں سوائے ایک چیز کے. اللہ نے مایوسی نہیں رکھی, مایوسی کہیں نہیں ہے شریعت میں. ایک چیز اللہ نے ایسی رکھی ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کو, جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں, یا اللہ یہ تو چہرہ اور یہ سب کچھ میرا سنت کے مطابق ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اس پر ہی مجھے بخش دیجئے, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. بس یہ ایک چیز ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور کوئی چیز ہے تو بتائیے, کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیں, جو ایک سہارا ہمارے پاس ہے, ہماری عورتیں ہمارے مردوں کے پاس, ہماری عورتوں کے پاس ایک سہارا ہے جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے, ہم اس سہارے کو بھی چھوڑ دیں تو پھر کیا سہارا رہا؟ بے سہارا ہے پھر. اس کو فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. اس لیے مونچھوں کا حکم یہی ہے کہ یا تو بالکل نہ رکھی جائیں, یا رکھی جائے تو اوپر کے جو ہونٹ کا کنارا ہے اس سے اوپر اوپر رہے، اور تیز دھار آلے سے بھی مونچھوں کو نہ شیو کیا جائے، اس کو مونڈا جائے تیز دھار آلے سے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلح میں شامل ہے، یعنی جسم کے کسی حصے کو کاٹنے پیٹنے میں داخل ہے جو حرام ہے ان کے نزدیک، اور ائمہ کے اختلاف سے بچنا بھی ضروری ہے، مستحب ہے. لہذا کوئی باریک قینچی ہو اس سے کاٹا جائے، باریک قینچی ہو اس سے کاٹ لیا جائے مونچھوں کے بالوں کو، اس طرح سے نہ کاٹا جائے یا ریزر سے نہ مونڈا جائے. تو یہ اور یہ جو ریش بچہ کہلاتا ہے، عربی میں اس کو انفقہ کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا ہی رہتا ہے، اس کا بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے دائیں بائیں بالوں کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. ون فنیکین کہتے ہیں، فتاوا شامیہ میں لکھا ہے ونطف الفنیکین بدعت وهما جانب الانفقاء، یہ علامہ شامی کی عبارت ہے کہ یہ فنیکین جو یہ جو ریش بچے کے دونوں طرف بعض لوگوں کے بال اگ جاتے ہیں، یہ دونوں طرف دائیں بائیں، یہ اس کا ان کا نوچنا یہ بھی بدعت ہے. اور فرمایا یہ فنیکین انفقا کے دونوں جانب کو کہا جاتا ہے، اس کے بالوں کو کہا جاتا ہے، ان کو بھی نہ چھیڑا جائے. حضرت فرماتے تھے جو اگر کسی کا یہ ریش بچہ بڑا ہو جائے تو اور اس کے بال تنگ کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ گیلا کر کے اور تیل لگا لے، اس سے صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کو کاٹنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے داڑھی تینوں طرف سے ایک مشت رکھنا، دائیں جانب سے بائیں جانب سے، اور تھوڑی کے نیچے سے تھوڑی کو ہٹا کر، شامل کر کے نہیں ہٹا کر، ایک مشت ہونی چاہیے. اس سے زیادہ جو ہو جائے اس کو آپ ترشوا لیں تاکہ کسی کو ہیبت نہ ہو، لوگ کہیں اچھا یہ سنت ہوتی ہے، ایسے دیکھ کے ہمیں ڈر لگ رہا ہے. بعض لوگوں کی داڑھی اتنی طویل ہوتی ہے کہ لوگوں کو وحشت ہوتی ہے دیکھ کر. بخاری کتاب اللباس میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل، وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض لحیته فما زاد اخذه. ان کا یہ عمل آتا ہے کہ جب وہ حج یا عمرہ کرتے تھے تو ان کا معمول یہ تھا کہ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیتے تھے اور جو ایک قبضے سے یعنی ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ترشوا لیتے تھے، بس تاکہ کسی کو وحشت نہ ہو، برا نہ لگے. سنت سے کسی کو وحشت ہو گئی تو ہم نے اس کو توحش میں مبتلا کیا، ہم نے دوری میں مبتلا کیا، ہمارے عمل کی وجہ سے دور ہوا ہوں، یہ غلط ہے. اس لیے اچھی داڑھی خوبصورت لگے ایسی داڑھی رکھے. ہاں یہ بھی نہ ہو کہ بالکل شرعی مقدار پہ پہنچنے سے پہلے اس کو ترشوا لیا جائے، وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی حرام ہے. کہ فرینچ کٹ داڑھی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، وہ شریعت کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اس سے پہنچنے سے پہلے اس کو کاٹ لیا جائے، یہ بھی حرام ہے. اور سر کے بال بھی سنت کے مطابق ہوں، وہ یہ ہے کہ انگریزی بال نہ رکھے جائیں. آج کل یہ فیشن چلا ہوا ہے کہ یہاں سے بال یہاں سے کم ہوتے ہیں، ادھر سے بھی کم ہوتے ہیں گدی کی طرف سے، اور یہاں سے بڑے ہوتے ہیں، یہ بال بھی جائز نہیں. یا بال رکھے جائیں تو سب طرف سے برابر ہوں، اور مانگ نہ نکالی جائے اس طرف سے یا اس طرف سے، جو مانگ نکالتے ہیں یہ بھی انگریزی بال میں داخل ہو گئے. ہاں جو بیچ کی مانگ ہے جو مسنون ہے، اگر بال بڑے ہوں پٹے رکھے ہوئے ہوں تو بیچ کی مانگ نکالنا یہ مسنون ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ انگریزی بال میں شامل نہیں ہے. لیکن دائیں سے یا بائیں سے یا اس دائیں سے بجائے تھوڑا سا آگے چل کر مانگ نکالنا، یہ سب انگریزی بال میں داخل ہے، یہ بھی نہ رکھیں، یہ بھی مشابہت ہے. اور لباس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانا دو حالتوں میں ناجائز ہے، ایک کھڑے ہونے کی حالت میں قائمن، اور دوسرا ماشین چلنے کی حالت میں، اور یہ بھی اس لباس سے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو. دیکھیں کتنی شریعت نے ہمیں رعایتیں دی ہیں. وہ لباس جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو، مثلاً تہبند ہے، پاجامہ ہے، شلوار ہے، یہ اوپر سے باندھا جاتا ہے اور یہ نیچے کی طرف لٹکتا ہے، اس سے ٹخنوں کا ڈھانکنا دو حالتوں میں جائز نہیں ہے، ایک کھڑے ہونے کی حالت میں اور ایک چلنے کی حالت میں. بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں ڈھک جائے کوئی حرج نہیں، اور وہ لباس جو نیچے سے اوپر آ رہا ہو، جیسے یہ موزے ہیں، موزوں سے نیچے سے اوپر آ رہے ہیں، اس سے ٹخنا ڈھک گیا کوئی حرج نہیں. وہ لباس جو نیچے سے اوپر آ رہا ہو وہ اس میں ڈھکنا ڈھک جائے کوئی حرج نہیں، وہ جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو اس سے نہ ڈھکے بس. کتنی رعایتیں دی ہیں پھر بھی ہمارا کیا حال ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ ان کو شارٹس پہنے ہوئے دیکھ کر وہ یہاں تک غیروں کو، ہم نے یہاں تک تو اپنا لباس کر لیا، نبی کے فرمانے پر ہم نے یہاں تھوڑا سا اوپر نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے غیروں نے انگریزوں نے ہمیں ڈرایا تھا کہ تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں پٹائی لگائیں گے. ان غیر قوموں نے ہمیں ڈرایا تو نہیں تھا کہ ہمارے جیسے بنو شارٹس پہنو، ہمارے نبی نے تو ہمیں ڈرایا ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو تمہارا لباس ہے میری امت کے لوگوں، جو لباس ٹخنوں سے نیچے رہے گا جتنا حصہ وہ ڈھکے گا لباس سے وہ جہنم میں جلایا جائے گا. اس کو ڈرایا گیا ہے لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا. اگر وہ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، ڈائبیٹک ہو گئے ہیں آپ، آپ کو یہ چیزیں کھانی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، وہ ایک فہرست دے دی جاتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. ہمارے نبی کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الیاذ باللہ اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی کہ ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے. آپ نے تو ہمیں ڈرایا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نقصان اٹھانا پڑے گا. وہ ان کے غیروں کو دیکھ کر، صرف دیکھ کر ہم نے یہاں تک کھول لیا، وہ لباس یہاں تک کر لیا کہ رانیں بھی نظر آ رہی ہیں جو سطر میں داخل ہیں، اور نبی کے کہنے پر اتنا اونچا نہیں کیا کہ تخنے کھول لو خالی، بس اتنا اونچا کر لو اپنی شلوار کو یا تہبند کو یا پتلون کو، اتنا اوپر کر لو کہ تمہارے تخنے کھل جائیں، بس اتنا کافی ہے، واجب ادا ہو گیا. وہ ہم سے نہیں ہوتا. تو اس کو فرمایا کہ وذروا ظاہر الاثم. اچھا اس آیت میں ظاہر کو پہلے بیان فرمایا، اس میں بھی بہت بڑا اشارہ ہے، ظاہر کو پہلے بیان فرمایا ہے اس لیے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے، جیسا ظاہر بنایا جائے گا ایک نہ ایک دن باطن ویسے ہی بن جاتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بکری کے پیٹ میں بکری کا ظاہر بنتا ہے پہلے، تو اللہ تعالیٰ جب وہ اس میں روح ڈالتے ہیں تو وہ بکرے کی ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بکری کے پیٹ میں ظاہر بنا بکرے کا لیکن اس میں روح ڈالی گئی ہو گدھے کی، ایسا نہیں ہوتا. کہیں بھی آپ پوری دنیا میں یہ اصول دیکھ لیجئے، تمام جانوروں میں، انسانوں میں، وہ جو بچہ جیسا بنتا ہے اس کی شکل و صورت جیسی ہوتی ہے، ظاہر جیسا بنتا ہے ویسی روح اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. انسان کے بچے میں اللہ تعالیٰ انسان کی روح ڈالتے ہیں، الیاذ باللہ کسی بلی یا کتے کی روح نہیں ڈالتے. جیسا ظاہر ہوتا ہے اللہ، یہ کیا ہے، یہ اصول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، سنت اللہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے، جیسا ظاہر بناؤ گے ویسا ہی باطن اللہ عطا فرما دیں گے. تو انبیاء، اس لیے ظاہر کا پہلے ذکر فرمایا، وذروا ظاہر الاثم، ظاہر کو اپنے درست کر لو تو تمہارا باطن بھی درست ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن باطن بھی درست ہو جائے گا آہستہ آہستہ. آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، ہو جائے گا ایک نہ ایک دن. وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے، محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے، رفتہ رفتہ ہو جاتا ہے. پہلے مبتدی بنیے تو ایک دن منتہی ہو جائیں گے، ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے. پہلے ابتدا تو کیجئے، تو اپنا ظاہر بنا لیں ہم، یہ ابتدا ہے، ظاہر بنا لیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ وائرنگ ہے، جب وائرنگ ہو جائے تو پھر ایک بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے، کرنٹ آ جاتا ہے، بجلی آ جاتی ہے. اور اگر وائرنگ ہی نہ ہوئی ہو اور پنکھے لگا دیے جائیں، لائٹیں لگا دی جائیں، وائرنگ ہے نہیں، آپ لاکھ بٹن دباتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ظاہر بنانا سنت اور شریعت کے مطابق وائرنگ ہے، وائرنگ، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا، نسبت حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے، تعلق حاصل نہیں ہوگا. چاہے آدمی کتنا ہی نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، وہ عام مسلمان رہے گا، ثواب بھی ملے گا لیکن خاص بندوں میں شامل نہیں ہوگا، خاص بندوں میں شامل نہیں ہوگا. اور اس اصول کو دنیا مانتی ہے، دنیا مانتی ہے. ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر میں داخل نہیں ہونے، کتنا بڑا سرجن ہو. ایک سرجن کے بارے میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے 98% جو کیسز ہوتے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہوتے ہیں، بالکل صحیح، اتنے بڑے سرجن ہیں. اگر وہ کٹ میں نہ ہو، جو ان کا لباس ہوتا ہے مخصوص سرجن کا، اس کے بغیر ان کو آپریشن تھیٹر میں داخل ہونے دیا جائے گا؟ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوں گے، آپریشن کریں گے؟ نہیں. وہ لاکھ کہہ جی دیکھیں آپ کو پتا ہے میں کتنا بڑا سرجن ہوں، ان سے کہا جائے گا بے شک آپ سرجن بہت بڑے ہیں، اس وقت آپ لباس میں نہیں ہیں، لباس پہنیے اپنا. پائلٹ کہ میں بہت بڑا پائلٹ ہوں اور عام لباس میں آ گیا، گھر کے لباس میں آ گیا، وہ اس سے نہیں کہا جائے گا. اس سے کہا جائے گا آپ اپنی کٹ میں آئیے. پلیئر سے کہا جائے گا، کوئی ٹیم کا پلیئر ہو، اس سے کہا جائے گا آپ کٹ میں آئیے، کس لباس میں آپ آ گئے ہیں، جو پوری ٹیم کا لباس ہے وہ پہنیے. اس کے بغیر آپ کو میچ نہیں کھیلنے دیا جائے گا، میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا. کھیل کود میں بھی یہ دنیا اس اصول کو اپنائے ہوئے ہے. تو پھر بھائی یہ تو دین کا معاملہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں یہ حلیہ دیا ہے، اس کے بغیر ہمیں بھی روکا جائے گا کہ آپ خاص بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے. پہلے حلیہ بنائیے، انبیاء والا حلیہ بنائیے، صحابہ والا حلیہ بنائیے، ورنہ آپ کو روک دیا جائے گا. سمجھ لیجئے اس بات کو. یہ ظاہر وذروا ظاہر الاثم، پہلے ظاہر کے گناہوں سے بچو، وہ باطنہ، باطن کا ذکر بعد میں ہے. اشارہ یہی ہے کہ ظاہر اگر درست ہوگا تو باطن ایک نہ ایک دن درست ہو جائے گا. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اس کی مثال آپ پھل میں دیکھ سکتے ہیں. پھلوں میں اگر مثلا ایک سیب ہے، سیب کے اوپر عام طور پر جب وہ خراب ہو تو ایک گول سا کتھئی رنگ کا ایک دائرہ سا آ جاتا ہے. یہ دائرہ ہونا علامت ہے کہ یہ سیب خراب ہے. لیکن جو بات کام کی ہے وہ یہ، آپ غور کریں گے اگر آپ اس چھری سے اس کو کاٹیں تو جتنا بڑا وہ دائرہ اوپر نظر آ رہا ہے، ظاہر میں جتنی خرابی نظر آ رہی ہے، جب آپ کاٹیں گے اندر اس سے زیادہ خرابی ہوتی ہے. وہ تو اندر کی خرابی سے، اندر خرابی زیادہ ہوتی ہے، باہر تھوڑا سا اثر اس کا آ جاتا ہے. اس کو جب ہم کاٹتے ہیں چھری سے تو پتا چلتا ہے اندر تو اوپر سے زیادہ اندر خرابی ہے. تو سمجھ لیجئے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر کے گناہوں سے بچو تاکہ تمہارا باطن بھی محفوظ رہے. باطن اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے اگر ظاہر خراب ہو، تو باطن دو ہاتھ بڑھ کے خراب ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. یہ بہت پیاری دعا ہے کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دیجئے، یعنی جتنا میں ظاہر میں اچھا نظر آؤں اس سے زیادہ میرا باطن، میرا اندر کا انسان اس سے زیادہ اچھا ہو. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو نیک بنا دیجئے لیکن باطن کو ظاہر سے بھی زیادہ نیک بنا دیجئے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر باطن میں ذرا سی خرابی تو ظاہر میں ذرا سی خرابی، باطن میں اس سے زیادہ خرابی. خربوزے میں اوپر خرابی چھلکے پر کم نظر آتی ہے، اندر آپ اس کو کھولیں گے کاٹیں گے تو اندر زیادہ خرابی ہوتی ہے. بس اس لیے فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انی حمیش الساقین، میری جو پنڈلیاں، انہوں نے پنڈلیاں دکھائیں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میری پنڈلیاں بہت پتلی پتلی ہیں، یعنی بہت عیبدار معلوم ہوتی ہیں، کیا میں اپنے ٹخنے چھپا سکتا ہوں کہ میں ٹخنوں تک نیچے لباس کر لوں اور وہ میری پنڈلیوں کا عیب نظر نہ آئے لوگوں کو؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، تم اپنی پنڈلیاں کھولے رکھو. اس عیب کو چھپانے کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب نہ کرو، اس عیب کو چھپانے کی خاطر اجازت نہیں دی. وہ بھی مطیع اور فرما بردار تھے، انہوں نے عمل کر لیا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے دل میں تو تکبر نہیں ہے، ہم لٹکا لیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور ہمارے دل میں تو تکبر نہیں ہے، دل کا معاملہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. دل کو بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، باطن کو بھی دیکھتے ہیں اور ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرۃ، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا، اگر نامحرم پر ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر مت ڈالنا، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے جو بغیر اختیار کے پڑ گئی، اچانک پڑ گئی بغیر اختیار کے پڑ گئی، اس کی تو معافی ہے، لیکن دوسری نظر کی معافی نہیں ہے، وہ تو اپنے اختیار سے ہوئی. یا اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پہلی ہی نظر کو نیچے نہیں کیا اور اب طویل کر دیا تو یہ پہلی نظر جو پڑی وہ تو بغیر اختیاری طور پہ پڑ گئی تھی، لیکن اسی کو طویل کر دیا، یہ طویل کرنا اپنے اختیار سے ہوا، یہ غلط ہے، اس پر بھی مواخذہ ہوگا کہ پہلی نظر تو معاف ہے چلو اب ڈالتے ہی رہو، العیاذ باللہ، یہ پہلی نظر نہیں ہے، یہ وہ تو نظر پڑ گئی تھی وہ تو ایک سیکنڈ کی ہوتی ہے، اور یہ جو طول دیا یہ اپنے اختیار سے دیا، اور پکڑ اختیاری پر ہے، غیر اختیاری پہ پکڑ نہیں ہے، اختیاری پر اللہ کے ہاں پکڑ ہے. تو ہم حضرت علی سے بڑھ کر ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دوسری نظر کی اجازت نہیں ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں باطن کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی دلیل یہ آیت ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اگر خالی دل کا ہی معاملہ ہوتا تو بے پردگی پہ عذاب کیوں ہوتا، ہمارا تو دل صاف ہے، پردہ وردہ کی کیا ضرورت ہے، تو بے پردگی پر عذاب کیوں ہے، یا ہمارا تو دل صاف ہے، حضرت نے فرمایا دل صاف ہے تو وہ ایک مثال حضرت نے دی تھی کہ ایک پائلٹ نے اعلان کیا کہ وہ جہاز جو ہے نا وہ خرابی ہو گئی ہے، اس کے جو پہیے ہیں وہ باہر نہیں نکل رہے، میں بٹن دبا رہا ہوں لیکن پہیے باہر نہیں نکل رہے، تو اب مسافروں کو کتنی پریشانی ہوگی، اور وہ کہے کہ نہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہیے تو موجود تو ہیں، اندر موجود ہیں، باطن میں جہاز کے موجود ہیں، ظاہر میں نظر نہیں آ رہے باطن میں موجود ہیں، آپ گھبرائیں نہیں. وہ کہیں گے بھائی باطن میں موجود ہیں ان کو ظاہر بھی تو ہونا چاہیے، ورنہ جہاز اترے گا کیسے اور فیول ختم ہو جائے گا تو جہاز تباہ ہو جائے گا. اب کیا کہیں گے، ظاہر بھی ضروری ہے باطن بھی ضروری ہے. وہ کہے جی باطن میں پہیے ہیں مگر میں بٹن دبا رہا ہوں نکل نہیں رہے. حضرت نے یہ مثال دی تھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. تو بھائی ظاہر کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، باطن کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور یہ اس کی دلیل یہ روایت ہے کلو امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو جن کا گناہ کھلا ہوا صاف نظر آ رہا ہوں. اور اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا غیبت للمجاہر، جو کھلا ہوا گناہ کر رہا ہو اس کی غیبت غیبت بھی نہیں ہے، یہ بھی قاعدہ بیان فرما دیا. ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کے حضرت نے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تو غالب کی بڑی ان کے بارے میں کچھ مذمت کے الفاظ فرمائے، تو غالب کی تو غیبت ہے، وہ تو انتقال کر چکے. تو میں نے کہا بھائی آپ سمجھے ہی نہیں، آپ کو مسئلہ معلوم نہیں اس لیے اعتراض ہوا، یہ غیبت نہیں ہے، چونکہ غالب نے تو اپنے اشعار میں کہا ہے اب بادہ شبانہ کی وہ سرمستیاں کہاں، غالب کی شراب نوشی پہ حضرت نے کچھ ذکر کر دیا تھا، وہ معترض ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے لا غیبت علی مجاہر، جو کھلے عام کر رہا ہو کسی گناہ کو، بتا کے کر رہا ہو، دکھا کے کر رہا ہو، اس کی غیبت غیبت ہوتی ہی نہیں ہے. تو اگر حضرت نے غالب کا نام لے دیا اور شراب نوشی کے ساتھ لے لیا تو کیا گناہ کیا، غالب نے تو خود کہا ہے اپنے شعر میں اب بادہ شبانہ کی وہ سرمستیاں کہاں، اٹھیے کہ اب وہ لذت خواب سحر گئی، تو یہ تو خود کہا ہے انہوں نے. کیا ہے وہ دوسرا ایک شعر اور ہے، شعر تو بہت سے ہیں، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، کیسی تو دین کی باتیں تیری زبان سے نکلتی ہیں، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا، اگر تو شراب نوشی نہ کرتا ہوتا، شرابی نہ ہوتا تو ولی تجھے تو ہم ولی سمجھتے، تیری ایسی دین کی باتیں، جب تو دین کی باتیں کرتا ہے تو ایسی باتیں تیری زبان سے نکلتی ہیں، تجھے تو ہم ولی سمجھتے مگر تو تو شراب خور ہے، شرابی ہے. اب یہ تو خود اظہار کیا ہے. تو لا غیبت علی مجاہر، اگر کوئی غالب کا اس انداز سے ذکر کر دے تہذیب میں رہتے ہوئے کر لے تو یہ غیبت بھی نہیں ہے. سمجھ لیں مسئلے کو. بعض لوگ یہ حکیم الامت فرماتے ہیں اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے, یا تو علم کی کمی سے یا محبت کی کمی سے. علم نہیں ہے اعتراض پیدا ہو گیا, یا محبت نہیں ہے اعتراض پیدا ہو گیا. جہاں یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہاں اعتراض اپنی جگہ بنا لیتا ہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ظاہر بھی شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا باطن بھی شریعت کے مطابق بنانے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.